نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. محترم حضرات، حقوق کے بارے میں یہ آیت ذرا مفصل تھی کہ اس میں جمع کر دیا گیا ہے ان لوگوں کو جن کے حقوق مسلمانوں پر ہیں، اس لیے میں اس کے اوپر کئی مجلسوں سے بیان کرتا چلا آ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنا حق بیان فرمایا کہ میری توحید اختیار کرو اور شرک سے بچو، اور اس کے اوپر تفصیل سے بیان ہو چکا ہے.
دوسرا بیان کیا تھا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور اس کے اوپر بھی میں بیان کر چکا ہوں. گزشتہ مجلس میں رشتہ داروں کے حقوق کی طرف اشارہ کیا تھا کہ وبذی القربیٰ، قرابت داروں کے اور رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. گزشتہ مجلس میں میں نے اس کے اوپر بھی بیان کر دیا. اس کے بعد فرمایا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو.
یتیم آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ شرعی اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما دیا اور ہدایت دے دی کہ یتیم کون ہے. چنانچہ یتیم اس کو کہا جاتا ہے، اس نابالغ بچے کو یا بچی کو جس کا باپ مر جائے، اسے یتیم کہتے ہیں. اگر وہ بالغ ہو گیا ہے تو پھر وہ یتیم نہیں.
یتیمی کا جو یتیمی اس وقت تک رہے گی شرعی اعتبار سے کہ جب تک وہ بالغ نہ ہوا. بالغ ہونے کے بعد تو وہ اپنے معاملات کو خود سمجھے گا، خود سنبھالے گا، اس لیے اس کے اوپر اب یتیمی کا حکم نہیں لگے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد الاحترام، بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں. عام طور پر یتیم اسی کو کہتے ہیں ہمارے یہاں کے جس کا باپ مر جائے، اگرچہ کتنی عمر ہو جائے،
تقریباً 25-30 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، عمر ہوگی ان کی 20-25 سال کے درمیان، داڑھی والے، لمبے تڑنگے، موٹے تازے، مجھ سے کہنے لگے میں یتیم ہوں، مدد کا خواستگار اور طلبگار ہوں، یتیم ہوں.
میں نے کہا کہ بھی آپ یتیم کیسے ہو گئے؟
اگر آپ یتیم ہیں تو میں بھی یتیم ہوں، میرے بھی باپ مر گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حد بیان کر دی کہ یتیمی کا حکم اس وقت تک ہوگا جب تک بالغ نہ ہو،
خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو. یہ یتیم اس معاشرے کے اندر اور اس دنیا کے اندر
سب سے زیادہ بے کس اور مجبور طبقہ ہوتا ہے.
نابالغ ہونے کی وجہ سے معاملات کو سمجھتا نہیں، کوئی معاش کا ذریعہ اختیار نہیں کر سکتا،
سرپرست اس کا اٹھ جاتا ہے، اس کے ادب و اخلاق کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا،
اس کے علم اور اس کو ہنر سکھانے والا کوئی نہیں ہوتا، یعنی فکر کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اس لیے یہ بڑا بےکش طبقہ ہے اور بہت ہی قابل رحم طبقہ ہے ہر زمانے میں اور ہر معاشرے میں.
اسی لیے اللہ تعالی نے یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، جس کی تھوڑی تفصیل میں عرض کروں گا، اسی مذہب میں نہیں، مذہب اسلام میں ہی نہیں، بلکہ اس سے پہلے جو آسمانی مذہب تھے ان میں بھی اس کی تاکید.
اور یہیں سے آپ اندازہ لگا لیں گے
کہ بے سہارا لوگوں اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور ان کا انتظام جس طرح اسلام نے کیا ہے کوئی کر نہیں سکتا. اگر قرآن کریم پر نظر ڈالی جائے تو جس قدر کثرت سے یتیموں کے حقوق ادا کرنے کا ذکر آیا ہے وہ آپ کو قرآن کریم میں جا بجا ملے گا. چنانچہ پہلے ہی سپارے میں یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، ہم نے بنو اسرائیل سے یعنی یہودیوں سے عہد و پیمان لیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ صرف اللہ ہی کی عبادت کرنا، وبالوالدین احسانا وبذی القربى،
والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والیتاما والمساکین، اور یتیموں کے ساتھ بھی کرنا، مسکینوں کے ساتھ بھی کرنا. تو گویا اس مذہب کے اندر بھی یتیموں کا حق اللہ نے رکھا تھا، ورنہ یہ مظلوم اور بےکش طبقہ کہاں جائے؟ اتنا تو تقریباً ہر مہذب قوم کے اندر اور ہر مہذب معاشرے میں تسلیم شدہ اصول ہے کہ جب کسی کا کوئی سرپرست نہ رہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ رہے، تو قوم پر اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پھر قوم اس کی کفالت کرے، اور قوم کرتی ہے حکومت کے ذریعے کفالت. اس لیے حکومت کے فرائض اسلامی میں سے ہے یہ بات بھی
کہ وہ یتیموں کی، ناداروں کی، فقیروں کی، غریبوں کی کفالت کرے اور ان کی دیکھ بھال کرے.
یہ داخل ہے اسلامی فرائض میں، حکومت کے اسلامی فرائض میں داخل ہے. یہ نہیں کہ بس اپنے پیٹ میں انگارے بھر لے، بڑی بڑی توند نکالے اور چلا جائے، یہ نہیں، بلکہ یتیموں، غریبوں اور مسکینوں کا حق ہے. اسلامی حکومت میں بیت المال ہوتا ہے، اور بیت المال ایسے ہی لوگوں کی کفالت کرتا ہے، ان کے وظیفے مقرر ہوتے ہیں، ان کے روزینے مقرر ہوتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے بیت المال، یعنی حکومت پورا کرتی ہے. اللہ جانے یہاں پر ہے یہ طریقہ یا نہیں، مجھے معلوم نہیں، ممکن ہے کہ ہو، لیکن اس ہندو حکومت میں جو ہمارے پڑوس میں ہے یہ طریقہ ہے
کہ وہ ہر ایسے شخص کو، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان، بشرطے کہ ان کا شہری ہو،
ثابت ہو جانے کے بعد. میں نے جس زمانے میں معلومات کی تھی،
واقعہ تقریباً 12 سال پہلے کا، اس وقت وہ 45 روپے مہینہ ہر شخص کو دیتے تھے، گزارا الاؤنس، مسلمان کو بھی دیتے تھے اور کافر کو بھی دیتے تھے، حکومت دیتی تھی. انہوں نے اس چیز کو اپنایا، جتنا بھی اپنایا، اور ہم نے اپنے پیٹ بھرے، اپنی تجوریاں بھری اور اپنے پیٹ کے اندر انگارے بھرے دوزخ کے، اور جو اصلی حقدار تھے بیت المال کے خزانے کے، ان کو ہم نے نظر انداز کر دیا. چنانچہ وبال آیا اور آئے گا اگر اس کے اندر اصلاح نہ کی گئی. تو یہ بیت المال کفالت کرتا ہے بے سہارا لوگوں کی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. جہاں بھی اسلامی حکومت ہوتی ہے، بشرطے کہ وہ اسلامی بنیادوں پر قائم ہو، دعوے ہی دعوے نہ ہو، وہاں پر غریب آپ کو نہیں ملے گا. وہاں ہر ایک کا گزارا ہوتا ہے، وہاں پر سوال کرنے والے اور بھیک منگے نہیں ملیں گے.
وہ دوسری بات ہے کہ دوسرے ملکوں سے جا کر مانگنے لگے،
ان کے اپنے یہاں نہیں ملیں گے. اور اس کی نظیریں موجود ہیں. اسی طرح یہ یتیموں کا معاملہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیتے تھے یتیموں کو، بیواؤں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اور جو بھی ان کے پاس آ جائے حاجت مند، بہت عطا فرماتے. اس لیے کہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سخاوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی. آپ سے بڑھ کر مخلوق میں کوئی سخی نہیں تھا اور نہ ہوگا آئندہ. یہ سخاوت کا وصف جو ہے سب سے زیادہ مخلوق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، جس کی بے شمار مثالیں حدیثوں کے اندر موجود ہیں. تو اس یتیم طبقے کو جو بے کس ہے، سرپرستوں سے محروم ہے، اور ان کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، ہر معاشرے میں ان کے لیے کچھ نہ کچھ چیز ہوتی ہے. اسلامی معاشرے کے اندر بھی یہی بات ہے کہ یتیموں کے حقوق مقرر کیے ہیں اور پوری قوم کو ذمہ دار بنایا ہے. اگر اس کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے تو اس کے احکام ہیں، لیکن عام طور پر پوری قوم اس کی کفالت کی ذمہ دار ہوتی ہے، جو بیت المال کے ذریعے اس کو ادا کی جاتی ہے. فاروق اعظم کے دور میں تو باقاعدہ اس کے دفتر اور رجسٹر موجود تھے، یتیموں اور بیواؤں کے وظیفے جاری تھے، ایسے ہی دوسرے ناداروں کے وظیفے جاری تھے. اور یہ وظیفے صرف مسلمانوں کے نہیں تھے بلکہ کافروں کے بھی تھے، کہ اگر کافروں میں سے کوئی ایسا محتاج اور مسکین ہو گیا یا یتیم ہے تو بیت المال سے اس کو وظیفہ دیا جاتا تھا. حضرت فاروق اعظم سفر میں تھے اپنے دور خلافت میں، راستے میں دیکھا کہ ایک عیسائی بوڑھا، ملک شام کا سفر تھا، سردی کے مارے ٹھٹر رہا ہے اور دھوپ میں کھڑا ہے.
فاروق اعظم کے ساتھ کچھ افسران بھی تھے اسلامی حکومت. آپ نے پوچھا اس کو کیا ہو رہا ہے،
انہوں نے بتایا کہ سردی سے ٹھٹر رہا ہے، کہ اس کا انتظام کیوں نہیں کیا تم نے؟ تم ان سے جزیہ لیتے ہو، اب ان کی تکلیف کے وقت ان کی مدد کرو. اور وظیفہ مقرر کر دی. تو کافروں کے لیے بھی تھا، مسلمانوں کے لیے تو بدرجہ اولا. یہ یتیم جو پہلے مذہبوں میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، قرآن کریم نے اور زیادہ تاکید کے ساتھ حکم دیا. اتنا تاکیدی حکم شاید پہلے مذہبوں میں نہ ہو. قرآن کریم پڑھنے والے جانتے ہیں کہ کس قدر کثرت سے یتیموں کا بیان آیا ہے. پہلے پارے کی آیت میں نے سنا ہی دی جو یہودیوں سے متعلق تھی. دوسرے پارے میں کئی جگہ اس کے بیان آیا, یتیموں کا بیان. چنانچہ ایک مقام پر فرمایا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين, یہ دوسرے پارے میں, کہ اللہ کا پکا مومن بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو مال دیتا ہے باوجود ہے کہ خود اس کو خواہش ہے مال کی. مال دیتا ہے کس کو دیتا ہے وہ مال؟ ذوی القربیٰ یعنی رشتہ داروں کو. بل یتاما والمساکین, وہ اپنی سبیل اور ان کو دیتا. پکا مومن قرآن کریم نے بتایا ہے اس کو. اسی دوسرے پارے میں اور آگے چلیں گے تو پھر یتیموں کا ذکر آ گیا. یسألونک ماذا ینفقون, صحابہ نے پوچھا کہ ہم مال کہاں کہاں خرچ کریں. آیت نازل ہوئی قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین, تم جو کچھ خرچ کرنا چاہتے ہو تو پہلے والدین کی خبر لو اور پھر رشتہ داروں کی خبر لو. والیتامى والمساکین, پھر یتیموں اور مسکینوں کو دیکھو. ایک رکوع کے بعد پھر اسی دوسرے پارے میں پھر ان کا ذکر آ گیا. یسألونک عن الیتامى قل اصلاح لهم خیر, اور اس کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے پوری بات عرض کروں گا تاکہ ہمارے سامنے یتیموں کے حقوق آ جائیں. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جہاد بھی ہوتا تھا اور زمانہ جاہلیت میں آپس میں خونریزی بہت ہوا کرتی تھی, بچے کثرت سے یتیم ہوتے تھے, ان یتیموں کی دیکھ بھال بعض رشتہ دار بھی کر لیتے تھے خصوصاً مومن. صحابہ کرام نے یتیموں کی دیکھ بھال اور ان کے مال کے سلسلے میں دریافت کیا کہ یتیموں کا جو مال ہے جو ان کا باپ چھوڑ کر گیا ہے ان کے لیے, آیا ہم اس مال کو اپنے مال کے ساتھ مخلوط کر سکتے ہیں یا نہیں, یہ دریافت کیا. اس سے یہ معلوم ہوا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملانا نہیں چاہیے, وہ الگ ہی رکھنا چاہیے. انہوں نے سوال کر لیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے, جواب آیا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى, یہ مسلمان اور یہ صحابہ کرام آپ سے دریافت کر رہے ہیں یتیموں کے مال کا مسئلہ. قُلْ اِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ, آپ ان کو جواب دے دیجئے کہ یتیموں کی حالت کو درست رکھنا یہ بہتر ہے. وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ, یعنی ان کے مال کو بالکل ممتاز رکھنا اور اس میں ذرا سی بھی خیانت نہ کرنا, یہ بہتر ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی وجہ سے مال مخلوط ہو گیا کہ اس کے مال کو اپنے ساتھ تجارت اور کاروبار میں لگا دیا, اچھی نیت سے, بری نیت سے نہیں, تو فرمایا کہ یہ بھی اس کا بھی اختیار ہے کہ وہ تمہارے بھائی ہیں, بھائی کے مال کو کون مارے گا, بھائی کے مال میں کون خیانت کرے گا. آگیا یہ ذکر دیکھیے, پھر آ گیا دوسرے پارے میں دو تین جگہ آیا اور آگے چلیے تو چوتھے پارے میں تو ایک رکوع اس کے اوپر ہے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ, بہت واضح ہدایت دی. کہ یتیموں کا جو مال ہے وہ ان کو دے دو. آتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کے جو مال تمہارے پاس ہے, جس کی کئی صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ نقد مال اس کا باپ چھوڑ کر مرا اور وہ یتیم کے پاس آ گیا وراثت میں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ کسی باغ میں, کھیت میں, زمین میں شرکت ہے اس کی اور باپ مر گیا, اب یہاں پر شریک بن گیا یتیم. یہ دونوں صورتیں اس کے اندر داخل ہیں. اور چونکہ یتیم کی جانب سے کوئی قوت کے ساتھ مطالبہ کرنے والا نہیں ہوتا, اس لیے عام طور پر اس کا حق مار لیا جاتا ہے اور اس کے مال کو ہضم کر لیا جاتا ہے. حالانکہ اسی رکوع کے آخر میں آ رہا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتاما ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا, کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھا لیتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے بھر رہے ہیں, وہ آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. یہ تو ان کے پیٹ کا حال ہوگا, جس کو میں اس طریقے سے سمجھاؤں گا, اگرچہ کسی حدیث میں نہیں ہے, کہ یتیموں کا ناحق مال کھانے والے لوگ جب قیامت کے دن حشر میں اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کے پیٹ سے جہنم کے انگارے دہک رہے ہوں گے اور سب دیکھ رہے ہوں گے. کیا کیفیت ہوگی اس وقت؟
وہ جہنم کے انگارے جو پیٹ کے اندر آئے ہیں دہک رہے ہوں گے, شعلے ان کی اٹھ رہے ہوں گے, پورے اہل محشر دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ آگیا یتیموں کا مال کھانے والا. کتنی رسوائی ہوگی, ذرا اس کی طرف توجہ کرے. دنیا میں تو آنکھیں بند کر کے اور اپنی عقلوں پر پردہ ڈال کر اور اپنے ایمان کو چھپا کر یتیم کا مال ہپ ہپ کر کے کھا لیتے, لیکن در حقیقت وہ مال نہیں کھا رہے, حقیقت میں وہ کھا رہے ہیں جہنم کے انگارے اور وہ پیٹ میں بھر رہے ہیں. یہ تو اس وقت ہوگا. ویسا یا سلونا سعیرا, اور پھر جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جلایا جائے گا. ایک تو وہ قبروں سے اٹھنے کے وقت, دوسرے پھر جب فیصلہ ہوگا اور جزا و سزا جاری ہوگی جہنم میں پھینک دیا جائے گا. تو فرمایا وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. جیسے اگلی آیت میں آنے والا ہے کہ اگر وہ مال کے حفاظت کرنے کے اہل ہیں تو ان کو دے دو, اور اگر وہ اہل نہیں ہے تو بطور متولی اپنے پاس بطور امانت رکھو, خود نہ کھاؤ. اس صورت کے اندر, اس رکوع کے اندر یتیموں کے بہت سے احکام بیان کر دیے اللہ تعالی نے. چنانچہ پہلا حکم تو یہی آ گیا, اور یہیں سے یہ بھی سمجھ لیجیے حضرت اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. مال وقف جتنا ہوتا ہے, یعنی مساجد کا مال, مدارس کا مال, اللہ کی راہ میں وقف کیا ہوا جہاد کے سلسلے میں مال, یا اور دوسرے دین کے راستوں میں وقف کیا ہوا مال, اس کا بھی یہی حکم ہے جو یتیم کے مال کا ہے, اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ناحق اس کو کھانے والا
اس کا حشر یہی ہوگا اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مسجدوں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں کہ بھئی ہم مسجد بھی اللہ کی, مال بھی اللہ کا, ہم بھی اللہ کے, لہذا ہم کھائیں گے, ہمیں حق ہے اس کے کھانے کا. ذرا ان سے کہیے کسی آدمی کا یا کسی آدمی کا مال چوری کر لو, وہ شخص بھی اللہ کا, اس کا مال بھی اللہ کا, تم بھی اللہ کے, اور پھر بچ جاؤ دنیا میں سزا.
کیسے کیسے شیطان ہتھ کنڈے سکھلا دیتا ہے. تو مسجدوں کے مال کا اور تمام وقف کے اموال کا یہی حکم ہے جو یتیموں کے مال کا ہے. اس سلسلے میں صحابہ کرام کے بھی واقعات ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ارشادات ہیں, لیکن وہ میرا موضوع نہیں ہے. یہاں تو میں نے صرف اشارہ کر دیا. چنانچہ ایک حدیث یاد آ گئی, حضور اکرم یہ مال غنیمت جو ملتا ہے جہاد میں, اسلامی جہاد میں, جس کی بہت سی شرطیں ہیں اور کافی اس کے اندر تفصیلیں ہیں, خاص خاص صورتوں میں یہ مجاہدین کا حق ہوتا ہے. جیسا کہ خود قرآن کریم نے اس کو ذکر فرمایا ہے کہ اس کے پانچ حصے کیے جاتے ہیں تمام مال غنیمت کے. ایک حصہ اس کا بیت المال میں آتا ہے, اور چار حصے اس مال غنیمت کے آتے ہیں مجاہدین کے لیے جو زندہ ہیں, جو جہاد میں شریک ہوئے, جنہوں نے جنگ کی. خاص صورت میں یہ حکم ہے, آج کل یہ بات نہیں چلتی. تو اس میں یہ مال غنیمت جو ہے اس کے اندر دیکھے کتنے مجاہدین کا حق آ گیا. فرض کیجئے کہ اگر 50,000 مجاہدین ہیں تو, یعنی اس جنگ کے اور اس میدان جنگ میں, تو بس ان سب کا حق اس مال غنیمت میں آ گیا. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے, اور غزوہ خیبر میں مال غنیمت ملا تھا جو آپ نے تقسیم کر دیا تھا مجاہدین کے درمیان. راستے میں آپ نے قیام کیا ایک مقام پر, آپ کے پاس ایک غلام تھا خدمت کرنے والا, وہ آپ کا کجاوا اونٹ کے اوپر سے نیچے اتار رہا تھا کہ کوئی نامعلوم تیر آیا اور وہ ہلاک ہو گیا. صحابہ کرام خوش ہو گئے, کہنے لگے اس کو شہادت مبارک ہو, یہ تو شہید ہوا. آپ نے فرمایا بالکل نہیں, اس نے مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی. چادر کی کیا حقیقت ہے حضرت؟ یہی حکم مال یتیم کا ہے. مال غنیمت میں سے ایک چادر چرا لی تھی, میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ چادر آگ کے شعلے بن کر اس پر بھڑک رہی. آپ کو اللہ نے دکھا دیا, دیکھا آپ نے اس کے اندر کیا اس کے اندر سختی ہے. جب یہ آپ کا فرمان سنا صحابہ کرام نے, تو ایک صحابی جوتے میں باندھنے والے دو تسمے لے کر آئے اور عرض کیا کہ میں نے بھی یہ دو تسمے مال غنیمت سے نکال لیے تھے. یلو حضرت, تسمے کی کیا حقیقت ہے؟ جوتا باندھنے کا جو تسمہ ہوتا ہے کتنا مہنگا ہوتا ہے, کتنی قیمت ہوتی ہے اس کی ذرا سوچ لیجیے, اتنی حقیر چیز. آپ نے فرمایا کہ میں تو نہیں لیتا. شراکن اور شراکین فی من النار, یہ دونوں تسمے بھی جہنم کی آگ کے ہیں. قبول نہیں کیا آپ نے. کیا حقیقت ہے تسمے کی, کتنی قیمت ہے. میں جب یعنی پاکستان بننے سے پہلے بلکہ اس کے بعد بھی میرے بھائی جو بوٹ پہنتے تھے ایک پیسے کا تسمہ لایا کرتے تھے, ایک دو پیسے کے دو تسمے ہو گئے. اب معلوم نہیں کیا صورت حال ہے. بہرحال بہت ہی حقیر قسم کی چیز ہے. آپ نے فرمایا کہ شراکن او شراکین من نار, یہ ایک یا دو تسمے جو ہیں یہ جہنم کے ہیں. قبول نہیں کیے. اور سنیے حضرت, آپ سوچ لیجئے, یتیم کے مال کا بھی یہی حکم ہے کہ ہم اپنی ناواقفی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے معمولی چیز سمجھ کر اس کا مال لے لیتے ہیں. اس کی قیمت ہی کیا ہے, اس کی حیثیت ہی کیا ہے, اس کا یہ حکم آگے. بس اسی سے یہاں سمجھ لیجیے کہ اسلام نے ہر شخص کی انفرادی ملکیت کا کتنا احترام کیا. اور جب تک یہ احترام نہ ہوگا اس وقت تک دنیا میں امن و امان قائم نہیں ہوگا. اس قدر احترام کیا ہے اسلام نے اسلامی انفرادی ملکیت کا کہ کسی دوسرے مذہب میں نظیر نہیں ملتی اس کی. اب یہی دیکھ لیجئے, یتیم کے مال کے اندر میں بھی ہوں, اس میں دیکھ لیجئے کتنا احترام کہ وہ یتیم بیچارہ نابالغ ہونے کی وجہ سے اور نااہل ہونے کی وجہ سے اپنے مال کی حفاظت کر نہیں سکتا, اللہ نے اس کی حفاظت اپنے ذمہ لی. کہ اس کے مال میں سے معمولی سی چیز بھی اگر ناحق لے لی ہے جہنم کا انگارہ بن جائے گی. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو حکم مال یتیم کا ہے وہی مال وقف کا ہے, اور جو مال وقف کا حکم ہے وہی مال یتیم کا ہے. تو ناحق اس کو استعمال کرنا بڑے سخت عذاب کا سبب بن سکتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرمایا کہ وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کے مال دے دو. زمانے جاہلیت میں وہ طریقہ تھا جو آج ہمارے معاشرے میں رائج ہے, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, کہ زمانہ جاہلیت میں اگر چچا اس کا متولی اور ولی ہے یتیم کا, سب کچھ کھا جاتا تھا, یتیم کو کچھ نہیں دیتا تھا. پارہ عام کے اندر ابو جہل کا قصہ آیا ہے اور آپ یہ آیتیں سنتے ہیں, ارائیت الذی یکذب بالدین فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ ابو جہل کا قصہ ہے جس کا واقعہ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ابو جہل کا ایک بھتیجا تھا جو یتیم ہو گیا. ظاہر ہے کہ تو کافر تھے. اب ابو جہل نے اس کے باپ کے چھوڑے ہوئے مال پر قبضہ کر لیا اور ایسا قبضہ کیا کہ اپنے بھتیجوں کو بقدر ضرورت بھی نہیں دیتا تھا. کھانا کھانے کے لیے آتا تو دھکے دیتا. ایک مرتبہ وہ آیا کہ لباس اس کا پھٹا ہوا تھا اور ابو جہل تو سرمایہ دار تھا, لباس پھٹا ہوا تھا. تو اس نے آ کر ابو جہل سے اپنے چچا سے کہا کہ مجھے لباس چاہیے. تو ابو جہل نے حکم دیا گھر والوں کو یا غلاموں کو, اسے دھکے دے کر نکال دو. چنانچہ نکال دیا گیا. قرآن کریم نے اسی کو بیان کی کہ ارائیت الذی یکذب بالدین, آپ نے دیکھا اس ابو جہل کو کہ جو دین کو بھی جھٹلاتا ہے, ایمان نہیں لاتا, اور اس کے ساتھ ساتھ فذالک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی ہے کہ جو یتیم کو دھکے دے کر باہر نکالتا ہے. قرآن کریم نے دیکھیے کیا بیان کر دیا، حالانکہ کافر تھا لیکن یہ چیز معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی، اس لیے اس کے اوپر عیب لگا دیا کہ تو تو ایسا ہے کہ اپنے بھتیجے کا مال کھا گیا، اور جب وہ لینے کے لیے آیا، تھوڑا سا حصہ لینے کے لیے آیا، تو دھکے دے کر نکل دیا. اسی لیے فرمایا وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا تمام مال ان کو دے دو، اگر وہ اہل ہیں اس کی حفاظت کے کر لیں گے، اور اگر وہ اہل نہیں ہیں اس کی حفاظت کے تم اپنے پاس امانت رکھو، اور امانت کے اندر نہ تبدیل کرنا جائز ہوتا ہے، نہ خرچ کرنا جائز ہوتا ہے، نہ استعمال کرنا جائز ہوتا ہے. خوب سمجھ لیجیے اسے، امانت کو ہم آج کل سمجھتے ہیں مال غنیمت، کہ اگر کسی اللہ کے نیک بندے نے ہم پر اعتماد کر کے کچھ مال ہمارے پاس رکھوا دے کہ بھئی امانت رکھ لینا میں لے لوں گا، خوش ہو جاتا ہے ہمارا نفس، آ گیا مال غنیمت، اب گل چھرے اڑائیں گے، اب خوب اپنا عیش کریں گے. چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ وہ مال غنیمت آیا، یعنی وہ امانت آئی، اور اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا، وقت پر جب بیچارہ مالک آیا تو اب وہ دھکے کھا رہا ہے، اور برابر وہ گھر کے چکر لگا رہا ہے، کبھی دوپہر کا وعدہ، کبھی شام کا وعدہ، کبھی مہینے بھر کا وعدہ، کبھی 15 دن کا وعدہ، بیچارہ وہ امانت لے نہیں سکتا واپس. یہ امانت جو ہوتی ہے اس کا حکم یہ ہے کہ جیسا مال، جتنا مال اس امانت رکھنے والے نے امین کے پاس رکھا ہے، اس کے اندر تبدیل کرنا بھی جائز نہیں، اس کو استعمال کرنا بھی جائز نہیں، اور حفاظت اس کی کرنا ضروری. تبدیل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے امانت رکھی اور نئے نوٹ 10-10 کے یا 100 کے یا 1000 کے جو بھی ہو آپ کے پاس امانت رکھ دیے، آپ نے سوچا کہ میں یہ نوٹ تبدیل کر کے اور پرانے نوٹ رکھ دوں، مالیت تو کچھ ختم نہیں ہوئی، مالیت تو وہی ہے، لیکن ایسا کرنے سے خیانت ہو گئی، یہ خیانت کے حکم میں داخل، تبدیل کرنا بھی خیانت کے اندر داخل، اور ان کو کھا لینا اور استعمال کرنا بھی خیانت کے اندر داخل. تو یہی حکم ہے مال یتیم کا، کہ یتیم کے مال کے اندر ذرا سا بھی تصرف کرنا جائز نہیں، اور حفاظت کرنا جائز واجب. اس لیے فرمایا کہ وَآتُ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کا مال ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُ الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور برا مال لے کر نہیں، اور تبدیل نہ کرو خراب مال کو اچھا مال دے کر، یعنی تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مال جو تمہارے حق میں خبیث ہے استعمال کرنا تمہارے لیے اس کا جائز نہیں ہے، اس کو تبدیل کر دو اچھا مال دے کر، یہ جائز نہیں ہے، تبدیل بھی نہ کرو. وَلَا تَأْكُلُوهَا نہیں، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مال کے ساتھ یتیموں کے مال ملا کر ہرگز نہ کھاؤ. کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے. مال ان کا موجود ہے لیکن اپنے مال میں ملا لیا اور کھا لیا، سخت گناہ ہے. اپنے مال کے اندر ان کا مال مخلوط کر لیا اور نہ حساب کتاب رکھا نہ اور کچھ رکھا، سخت گناہ ہے. ان کے مال کو تبدیل کر لیا دوسرے مال سے، یہ بھی جائز نہیں، بس جو ان کا مال ہے سب کا سب ان کو دے دو. جیسا آپ نے قرآن کریم نے کتنا اہتمام کیا، اس رکوع کے اندر اور بھی بہت سے احکام ہیں یتیموں کے، اسے انشاءاللہ میں بعد میں بیان کروں گا. یہ تو صرف ایک بات ابھی میں نے بیان کی ہے. قرآن کریم نے یتیم لڑکیوں کے سلسلے میں الگ فرمایا ہے, یتیم لڑکوں کے سلسلے میں الگ فرمایا ہے. یتیم لڑکیوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا چاہیے اسی رکوع کے اندر موجود ہے, یتیم لڑکوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے وہ بھی اسی کے اندر موجود ہے. انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلی مجلس میں عرض کروں گا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں اس مال حرام اور مال خبیث سے محفوظ رکھیں, امانت میں خیانت کرنے سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں آخرت میں یتیموں کے حقوق میں گرفت مواخذہ نہ فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں آخرت میں نجات کامل عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.